الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموت لعلكم تذكرون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد المبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي یا حبیب یا رسول اللہ اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ، اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں سورۃ الاعراف، جو ترتیب مصحف کے اعتبار سے ساتویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 55 اور 56 کے حوالے سے اللہ رب العالمین کی توحید اور وحدانیت کے ذکر کے ضمن میں چند باتیں آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی تھیں۔ کفار کے فاسد نظریات اور عقائد کا رد کر دینے کے بعد مسلمانوں کو اللہ رب العالمین سے دعا اور سوال کرنے کا طریقہ اب قرآن مجید سکھا رہا ہے، اور وہ انداز ان کے سامنے ذکر کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین سے سوال کرنا اور اس سے اپنی حاجات کو طلب کرنے کا طریقہ کار اور اس کا ضابطہ کیا ہونا چاہیے، اور وہ تمام حدود اور وہ تمام شرائط اور وہ تمام پابندیاں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی، جس کا تفصیلی ذکر تقریباً 2 سے 3 جمعے ہم نے تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ذکر کیا، اور آخر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک ہماری جناب سے جو رحمتوں کا سلسلہ ہے اور جو عظمتوں کا سلسلہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وہ تمام کے تمام ہم نے محسنین کے سپرد کیا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک ہماری رحمت محسنین یعنی نیکوکاروں کے قریب ہے۔ یہ جو آیت کریمہ کا جملہ ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ہماری رحمت ہمارے نیکوکار بندوں کے پاس ہے، تو یہ محسنین سے کون مراد ہے، محسنین کس کو کہا جاتا ہے؟ تو لفظ محسنین کی کئی تفسیریں اجلہ علماء نے اپنی کتابوں کے اندر درج کی ہے۔ ایک محسنین کا معنی یہ کیا ہے کہ جو صاحب تقویٰ ہو، نیکوکار ہو۔ ایک اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ وہ محسنین میں وہ نیکوکار اور اللہ کے وہ فرمان بردار اور نیک بندے شامل ہیں کہ جن سے پوری زندگی اور جب تک ان کی عمر رہی ہے انہوں نے پوری زندگی نیکی کے کام کیے اور کسی نیکی کو انہوں نے چھوڑا نہیں. یہ بھی ایک اس کی تفسیر کی گئی ہے. یعنی ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے جو نیک کام کرتے ہیں ان کو محسنین کہا جاتا ہے. دوسری تفسیر یہ بنی کہ جس نے اپنی پوری زندگی اللہ رب العالمین کی فرمان برداری میں گزاری اور برائی کے قریب تک نہیں گیا. اور تیسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ محسنین سے مراد مطلقاً اہل ایمان ہے. اب جس آیت کریمہ میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ انا رحمت اللہ قریب من المحسنین, کہ بے شک اللہ رب العالمین کی رحمت جو ہے وہ محسنین کے پاس ہے, یعنی ان کو بخش دیا جائے گا. اللہ رب العالمین کی رحمت نے ان کو اپنے بازوؤں میں لیا ہوا ہے. تو یہاں سے اب مراد کون ہے, کہ مطلقاً اہل ایمان موجود ہیں یا وہ لوگ موجود ہیں جو گناہ بھی کرتے تھے نیکی بھی کرتے تھے, یا وہ لوگ یہاں پر موجود ہیں جن کے لیے جنت کی بشارت اور اللہ کی رحمت کا قرب ذکر کیا جا رہا ہے, کہ جن کی پوری زندگی اللہ رب العالمین کی فرمان برداری اور رب کریم کے دین کی پاسداری اور پوری زندگی گناہوں سے اجتناب کرتے ہوئے گزری ہے, کیا وہ نیکوکار صرف جنت میں جائیں گے؟ علماء نے ابتدائی دو تفسیروں کو رد کر دیا اور اس بات کو قبول کیا ہے کہ محسنین سے مراد مطلقاً اہل ایمان ہے, خواہ وہ گناہگار ہو. یعنی رحمت سے مراد یہ ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, کہ اللہ رب العالمین کی رحمت جو ہے وہ محسنین کے پاس ہے. یعنی محسنین جو ہوں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے. اب محسنین سے مراد صرف کلمہ گو مسلمان مراد ہے یا جس نے پوری زندگی نیکی میں گزاری ہے, کوئی برائی کا کام نہیں کیا, وہ مراد ہے؟ تو یہ جو اس کی تفسیر ہے کہ وہ لوگ جنت میں جائیں گے جنہوں نے پوری زندگی نیکی میں گزاری ہے اور برائی ان سے سرزد نہیں ہوئی, اس تفسیر کو علماء نے پسند نہیں کیا, بلکہ جنت میں جانے کے لیے اس مفہوم کو عام کیا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, جنت میں جانے والے مطلقاً اہل ایمان ہوں گے, ان کا ایمان ہی ان کو جنت میں لے جائے گا. ہاں زندگی کی رفتار میں اگر ان سے کہیں پر فروگذاشت ہو گئی, کہیں پر کوتاہی ہو گئی, کہیں غلطی ہو گئی, تو جنت میں جانے کے لیے پوری زندگی کے لیے نیکوکار ہونا شرط نہیں ہے. اور اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان ہونا شرط ہے. وہ ایمان اگر بندے کے اندر داخل ہے اور پھر دنیا کے نشو و فراز کے اندر اس کے ساتھ اتار چڑھاؤ چلتا رہا, تو وہ اتار چڑھاؤ اسے جنت میں جانے سے موقوف نہیں کر سکتا. ہاں یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں ہیں, کہ اگر اس سے عدل کیا جائے گا تو اس کے گناہوں پر اس کو سزا دی جائے گی, اور اگر فضل کیا جائے گا تو رب کریم ان گناہوں کو بھی نیکی میں تبدیل فرما دے گا. تو فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, کہ جنت میں جو لوگ داخل ہوں گے وہ صاحبان ایمان ہوں گے. اب اس کے لیے یہ ضروری شرط لگانا کہ جس کی پوری زندگی نیکی کرتے ہوئے گزری, پوری زندگی گناہوں سے بچتے ہوئے گزری, یقیناً یہ بہت بڑے اعزاز اور بہت بڑے کرام اور بہت بڑی عظمت کا مرتبہ ہے. لیکن اس شرط کو محسنین کے جملے کے اندر شامل نہیں کیا جاتا ہے, اور اس سے مراد مطلقاً نیکوکار موجود ہے, اور نیکی کی اساس اور بنیاد اور نیکی کا مبدا اور نیکی کا تصور اول جو ہے وہ ایمان ہے. لہذا جو ایمان لے آیا خدا کی توحید پر, نبی کی رسالت پر, مرتے دم تک اگر وہ اس پر ثابت قدم رہا, اس کا اقرار کرتا رہا, دل سے اس کی حقیقت کو قبول کرتا رہا, اب اس کا خاتمہ ہو گیا, تو اگر وہ گناہگار بھی رہا تو وہ محسنین کے اندر شامل ہے. تو آیت نمبر 56 کا یہ کچھ حصہ گویا کہ رہ گیا تھا جس کی میں نے تفسیر آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے. اب آیت نمبر 57 کے اندر اور آیت نمبر 58, یہ دونوں آیتیں آگے آنے والے دو رکوع کا مقدمہ بن رہی ہیں, کیونکہ اب آیت نمبر 56 اور آیت نمبر 57 پر رکوع ختم ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد جو دو رکوع شروع ہوں گے ان رکوع کے اندر انبیاء کاملین اور ان انبیاء کا ذکر موجود ہے کہ جن کا نام اور جن کا کردار, جن سے محبت مکہ کے اندر اور اہل عرب کے اندر متعارف تھی, اور لوگ ان انبیاء کو جانتے تھے, ان سے مکمل واقفیت رکھتے تھے. تو قرآن مجید برہان رشید ان کی ہدایت کے لیے کہ تم میرے نبی کی بات نہیں مانتے ہو, ہمارے محبوب کے استدلال کو قبول نہیں کرتے ہو, ان کے جانب جو ہم نے عقائد کو منسوب کیا ہے اور ان کی زبان سے جاری کیا ہے اس کو تم قبول نہیں کرتے ہو, تو یہ عقائد تو ان کے بھی تھے اور یہ باتیں تو ان انبیاء نے بھی ذکر کی تھی جن کا نام تم بڑی محبت سے لیتے ہو, مکہ کے اندر جن کا نام بڑا مشہور و معروف ہے, یہ باتیں تو ان انبیاء نے بھی کی تھی, یہ باتیں تو ان برگزیدہ رسولوں نے بھی کی تھی. تو آگے جو دو آیتیں آ رہی ہیں ان دو آیتوں کے اندر تفصیل کے ساتھ ان انبیاء کرام اور ان اجلہ نبیوں کا ذکر ہونے جا رہا ہے کہ جو انبیاء جن کے ناموں سے اور جن کے وجود سے کفار مکہ اور مشرکین مکہ مکمل طور پر واقف تھے، اور ان کے واقعات کو سند بنایا جا رہا ہے، ان کے واقعات کو دلیل بنایا جا رہا ہے، اور ان کے واقعات کو تائید بنایا جا رہا ہے حضور کی رسالت کے لیے، حضور کی نبوت کے لیے، اور کہا جا رہا ہے کہ تم اگر اس نبی کی نبوت کا انکار کرتے ہو تو ان نبیوں کو بھی تو تم مانتے تھے اور ان کا نام تم لیتے ہو، ان سے تم محبت کرتے ہو، تو ان کی تعلیم اور ان کی تعلیم میں تو بال برابر بھی فرق نہیں ہے، جو وہ بات کرتے تھے وہ بات یہ کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے وہ جو دو رکوع آگے آ رہے ہیں بڑے معنی خیز وہ رکوع ہے، واقعات تو ہیں، قرآن بار بار نوح علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو ذکر کرتا ہے، لیکن ہر واقعے کے اندر مختلف پیرائے ہوتے ہیں، گفتگو کا مختلف موضوع ہوتا ہے۔ ہاں، نام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہوتا ہے، ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا زیادتیاں کی ہیں یہی بیان کی جاتی ہے، لیکن ہر واقعے میں مختلف انداز اختیار کیا جاتا ہے، اور اس انداز کو مختلف رکھنے میں اور اس کو متنوع رکھنے میں، اس کی اقسام میں مختلف کرنے میں، اس میں ہمارے لیے ہدایت کی بے شمار نظیریں ہوتی ہیں، اس میں ہمارے لیے بے شمار موضوعات آ جاتے ہیں، اس میں ہمارے لیے قرآن کی فہم کے لیے اور دین کی آگاہی کے لیے بے شمار اسلوب آ جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو کثرت سے ذکر کرتا ہے، نوح علیہ السلام کے واقعے کو کثرت سے ذکر کرتا ہے، اور ان قوموں نے نوح علیہ السلام کے ساتھ، ان قوموں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ جو جو کیا ہے وہی بات پیش کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، لیکن اس کو ہر واقعے کو ہر صورت کے اندر مختلف انداز میں لاتا ہے، مختلف الفاظ سے لاتا ہے، مختلف پہرائے سے لاتا ہے، مختلف گویا کے طرز گفتگو سے لاتا ہے، اس سے مزید راہیں اس میں واقعے کے ساتھ کھلتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے قرآن کے اندر جتنے انبیاء کے واقعات کثرت کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں، واقعہ تو ایک ہوتا ہے، انداز اس کے مختلف ہو جاتے ہیں، بیان مختلف ہو جاتا ہے، حالات مختلف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہر واقعہ قرآن کی جان اور اساس اس لیے قرار پاتا ہے کہ اس کے مطالعے کے بعد ہمارے لیے اس میں رہنما اصول مختلف انداز میں مہیا ہوتے ہیں۔ تو جس طرح آیت نمبر 57 کے بعد اب سورہ اعراف کے دو رکوع جو آ رہے ہیں آخر میں، ان کے لیے آیت نمبر 57 اور آیت نمبر 58 اس کے لیے مقدمہ بن رہی ہے، اور ان آنے والے دونوں رکوع جو انبیاء سے متعلق ہیں، ان کے واقعات سے متعلق ہیں، ان کے لیے مقدمہ بن رہی ہے۔ اب وہ دو رکوع اور بلکہ وہ تمام انبیاء کی باتیں اور ان کے واقعات جب سمجھ میں آئیں گے، کہ جب ہم آیت نمبر 57 اور آیت نمبر 58 جو سورۃ الاعراف کی بنتی ہے اس مقدمے کو سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے ان انبیاء کے واقعات کو ذکر کیوں کیا ہے اور اس کی وجہ کیا تھی۔ اب دیکھیے کتنے خوبصورت انداز میں رب کریم اپنی توحید، وجود قیامت اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کتنی خوبصورت دلیل خارج سے لا رہا ہے۔ فرمایا وہو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، فرمایا خدا وہی ہے، وہی خدا ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری سناتے ہوئے، اپنی رحمت کی یعنی بارش کی خوشخبری سناتے ہوئے۔ اللہ وہی ہے، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ تم خدا کا انکار کیسے کر سکتے ہو، تو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تو وہی ہے، تم ہماری وجود کا انکار کیسے کر سکتے ہو، تم اس بات کا انکار کیسے کر سکتے ہو کہ رب کریم قیامت کو بپا نہیں کر سکتا، تم اس بات کو یقین میں کیسے لے کر آتے ہو کہ رب کریم ایک قبروں سے کئی مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا، تم نے یہ بات کیسے سوچ رکھی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں مل سکتی۔ فرمایا کیا تم نے اس قادر اور قیوم کے کرامت اور عظمتوں کو اپنے خارج میں نہیں دیکھا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بادل کہیں چھپے ہوتے ہیں پھر نکل کر ایک دم سامنے آ جاتے ہیں؟ تو فرمایا وہو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، اب قیامت کے لیے اور مردوں کو زندہ کرایا جائے گا، اس پر اللہ رب العالمین بارشوں سے دلیل پیش کر رہا ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ وہی خدا ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری سناتے ہوئے اپنی رحمت کی بارش سے۔ فرمایا حتی اذا اقلت صحابا ثقالا، یہ اس وقت بھیجتا ہے، اور وہ بادل جب آتے ہیں تو آنے کا انداز کیا ہوتا ہے، تو جب وہ بادل آتے ہیں تو وہ اٹھا لاتے ہیں بحری بادل اپنے اندر پانی کو۔ فرمایا سقناہ لبلد میت فانزلنا به الماء، پھر یہ پانی جا کر اس بستی پر برستا ہے، اور اس پانی کو جو بادل اپنے کاندھوں کے اندر اس وزنی پانی کو اس کے وزن کو دھو کر اور اپنے بازوؤں پر اس کو سنبھال کر جب یہ بادل لے کر اس کو منظر عام پر آتے ہیں، تو فرمایا یہ بادل ہر جگہ نہیں برستے ہیں، فرمایا سقناہ لبلد میت، ہم اس بادل کو کھینچ کر لے جاتے ہیں اس بستی کی طرف اور اس زمین کی طرف جو مردار ہو چکی ہے۔ جو مر چکی ہے، جہاں پر خشک سالی ہے، جہاں پر پانی کی ایک رمک نہیں ہے، وہ بظاہر موت کی صورت میں آ چکی ہے، فرما فانزلنا بھی الماء، پھر ہم اس کے ذریعے اس زمین کو سیراب کرتے ہیں اور اس زمین پر اس پانی کو گراتے ہیں، تو پھر تم کیا دیکھتے ہو؟ وہ مردار زمین، وہ مری ہوئی زمین، وہ خشک سالی والی زمین کہ دور دور تک وہاں پر حیات کا نام و نشان نہیں ہوتا، سبزے کا، زندگی کا، کئی کئی دور دور تک اس کی رویدگی اور اس کی شائستگی نظر نہیں آتی ہے، لیکن فرمایا کہ جب ہم ان بادلوں کو نکال کر لاتے ہیں اور وہ ابر رحمت نامعلوم وادیوں سے آنا شروع ہو جاتے ہیں، تم بھی حیران ہوتے ہو کہ جناب ہم جب دیکھتے ہیں تو دور دور تک آسمان سے آگ ہی برس رہی ہے، لیکن ایک نامعلوم وادی سے ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے اور ایک نامعلوم وادی سے بادل کا آنا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور رب کریم فرماتا ہے وہ بادل محض نہیں بلکہ اپنے کاندھوں پر بہت وزنی پانی کا بوجھ اٹھائے ہوئے لاتے ہیں، اور فرمایا کہ پھر ہم انہیں لے جاتے ہیں، سقناہ لبلد میت، اس جگہ کو سیراب کرنے کے لیے لے جاتے ہیں، اس زمین کو سیراب کرنے کے لیے جاتے ہیں جو پیاس سے مر چکی ہے، جس میں وجود زندگی نہیں رہی ہے، جس میں رویدگی کا کمال نہیں رہا، جس میں شگفتگی نہیں رہی، جس میں حیات کی نمک نہیں رہی، رب کریم فرماتا ہے فانزلنا به الماء، ہم پھر اس پر پانی گراتے ہیں اور پانی گرنے کے ساتھ پھر تم کیا دیکھتے ہو؟ فاخرجنا به من کل ثمرات، ہر جگہ پر زندگی اجاگر ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہر جگہ زندگی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ زمین جو بنجر ہوتی ہے، مردار ہوتی ہے، مری ہوئی ہوتی ہے، لیکن جب پانی کے قطرے ہم آسمان سے اس پر گراتے ہیں تو ہر جگہ سبزہ زار شروع ہو جاتا ہے، لالہ زار بن جاتا ہے، ثمرات ان گنت قسم کے پھل اور گویا کے ثمرات وہاں پر اگنا شروع ہو جاتے ہیں، فرمایا اب دیکھو تم کذالک نخرج الموت لعلکم تذکرون، تم نے دیکھا کہ ہم نے ان ہم نکالیں گے، تو جس طرح ہم نے تم نے یہ کہا کہ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین مردوں کو زندگی کیسے دے گا، فرمایا اس قادر کی قدرت کو تم نے اپنے خارج میں نہیں دیکھا جس طرح مری ہوئی زندگی پر وہ پانی ڈال کر پھر اسے زندہ کر کے زندگی کو عیاں کرتا ہے، تو فرمایا کذالک نخرج الموتا، اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کر کے نکالیں گے، فرما لعلکم تذکرون، اب تمہیں اب کام تمہارا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو، اب کام تمہارا ہے کہ تم اس کے نصیحت سے اپنے آپ کو قریب کر دو، تو یہاں پر دیکھیے اللہ رب العالمین نے اپنی توحید اور اپنی نبوت کی شان ظاہر فرمائی کہ جب خشک سالی چھا جاتی ہے اور باغات اپنی ساری شادابیاں اور بہاریں اور رونقیں کھو چکے ہوتے ہیں اور دور دور تک کوئی شخص اس کے قریب تک جانا گوارا نہیں کرتا، زندگی کی رویدگی کی قوت اور تشنگی دم توڑنے لگ جاتی ہے، اور اس وقت رحمت عالم رحمت کائنات جوش میں آتی ہے اور وہ بارش کی صورت میں مائل بکرم ہوتی ہے اور بادلوں کا آنا شروع ہوتا ہے، اور بادل ایک معلوم وادی سے نکل کر اس میت اور مردہ بستی کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور موسلا دار بارش ہوتی ہے، اس کی حیات بخش قطروں سے کائنات کی ہر چیز کے اندر زندگیاں انگڑائی لینے لگتی ہے، اللہ رب العالمین اس احسان عظیم کو ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے کہ دیکھو وہ قادر جس کی قدرت کو تم اپنے بظاہر خارج میں دیکھتے ہو، جگہ جگہ دیکھتے ہو، اس کو محسوس کرتے ہو، وہ قادر جو مردہ زمین پر پانی کے قطرے گرا کر اسے زندہ کرتا ہے، تو فرمایا وہ اسی طرح مردہ کو زندہ کر کے قیامت کے دن بیدار کر دے گا، فرمایا کہ یہ تمام چیزیں تمہارے سامنے اس لیے ذکر کی جا رہی ہے تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو، یہاں پر قیامت کے وجود کو ثابت کرنے کے بعد اب آگے دیکھیے انبیاء کے واقعات کو کتنے خوبصورت کے انداز میں رب کریم ذکر فرما رہا ہے، فرمایا والبلد الطیب، فرمایا جو پاکیزہ زمین ہوتی ہے، پاک زمین، جو پاکیزہ زمین ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے جب اس پر ہمارا پانی گرتا ہے اور ہماری جانب سے بارشیں ہوتی ہیں تو فرمایا یخرج نباتہ باذن ربہ، تو اس میں طریقے طریقے کی چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس سے پیداوار اپنے رب کے حکم سے اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، فرمایا لیکن سنو والذی خبث لا یخرج الا نکدا، فرمایا لیکن یہ بھی تم دیکھو لیکن جو خبیث زمین ہوتی ہے، اور خبیث زمین سے مراد یعنی یہ کہ جو خراب زمین ہوتی ہے، جو قرآن کہتا ہے والذی خبث، یعنی وہ زمین جو خراب ہو چکی ہوتی ہے، اس پر ہمارے بارش کے قطرے گرتے بھی ہیں تو جناب اس پر کوئی عمل نہیں ہوتا، ہاں کوئی کانٹے دار درخت اگ پڑتے ہیں لیکن سبزہ اس پر نہیں اگتا، ہاں زمین میں کوئی کیچڑ سا جم جاتا ہے، اسی طرح کہیں سے اس قسم کے پودے اگنا شروع ہوتے ہیں جو کسی نفع بخش چیزوں میں شامل نہیں ہوتے ہیں اور گویا کہ ان کی پیداوار خراب ہوتی ہے اور ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن رب کریم فرماتا ہے کہ جب ہم زمین پر پانی گراتے ہیں تو اس پانی گرانے میں اکثریت جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ طیب ہوتی ہیں، نفع بخش ہوتی ہیں، ہاں کچھ اس کے قریب میں گھاس پھوس ہوتا ہے اور خاردار وادی ہوتی ہے، اس سے کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے، فرمایا جو رب زمین پر پانی گرا کر ہر جگہ پر نفع بخش چیزیں پیدا کرتا ہے تو پھر وہ کانٹے والی چیزیں کیوں پیدا ہو جاتی ہیں؟ کچھ جگہیں ضائع کیوں ہو جاتی ہیں؟ کچھ جگہ پر بیج لگنے کے باوجود وہ سڑ کیوں جاتا ہے؟ تو فرمایا اس لیے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے ہر جگہ پر خیر و شر کا سلسلہ رکھا ہے، اور تمہیں اس بات کے سامنے تمہارے لیے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح اس نظام ظاہر میں ہم بارش کرتے ہیں تو پاک زمین سے سبزہ اگتا ہے اور گندی زمین سے کانٹے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، فرما اسی طرح روحانی زندگی پر جب نبوت کا فیض اٹھتا ہے تو کہیں سے ابو بکر کے نام سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کہیں فاروق اعظم کے نام سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ زمین، وہ ضمیر جو پلیت ہوتا ہے پھر دنیا انہیں یزید کہتی ہے، عبداللہ بن ابی کہتی ہے، فرما یہ چیزیں ہم پیدا اس لیے کرتے ہیں کہ بارش ہم برساتے ہیں، زمین پاکیزہ ہوتی ہے، اس لیے کہیں فاروقیت نظر آتی ہے، کہیں صدیقیت نظر آتی ہے، اور جہاں زمین پلیت ہوتی ہے تو وہاں پر وہ منافقین نظر آتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے زمین کی اس بات کو پیش کر کے اور کانٹے اور سبززار اور ثمرات کو ذکر کر کے منافقین اور مخلصین کی پہچان دی ہے۔ انبیاء کے تربیت یافتہ اور انبیاء سے فیض لینے والوں کو بارش کے اس قطرے کی مثال دی ہے کہ بارش کا قطرہ جب گرتا ہے تو فرمایا وہ نبوت کا فیض کی طرح ہوتا ہے، اور اگر زمین پاک ہو اس پر گرتا ہے تو ایک قطرے کے ساتھ پورا درخت کھڑا ہو جاتا ہے، کھیتیں لہرانا شروع ہو جاتی ہیں، معاملات اور ماحول میں شادابی اور رونقیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا جس طرح بارش کا قطرہ زمین پر گر کر ماحول کو رونق بخشتا ہے، اسی طرح نبوت کا فیض جب پاکیزہ زمینوں پر گرتا ہے تو ان کے اندر رونقیں آ جاتی ہیں، دور دور تک ان کے اندر صلاحیتیں واضح ہوتی ہیں اور لوگوں کے لیے ہدایت اور لوگوں کے لیے کمال کا ثبوت پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن جس طرح بارش کا قطرہ ایک خبیث زمین پر گرتا ہے، ایک مریوی زمین پر گرتا ہے، ایک بیسود زمین پر گرتا ہے تو وہاں سے کانٹے اگنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ بارش کے اس میٹھے قطرے، رحمت کے اس قطرے سے استفادہ نہیں کر سکتا ہے۔ فرمایا اسی طرح نبوت کا فیض جب منافقین کے زمین پر گرتا ہے تو اس میں کمال ہونے کی بجائے منافقانہ کانٹے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس میں فضول گھاس پھوس پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ نبوت کے رحمت والے قطرے سے استفادہ نہیں کر سکتا ہے۔ رب کریم فرماتا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، ہم یہ باتیں تمہارے سامنے اس لیے پیش کرتے ہیں تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہ رب العالمین آیت نمبر 56 اور آیت نمبر 57 کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے بارش کے حوالے سے، یہ دونوں باتیں اور یہ دونوں آیتیں آنے والے واقعات کی، آنے والے دو رکوع کی دلیل بن رہی ہے، اور یہ دونوں آیتیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 57 اور آیت نمبر 58 قرآن میں جہاں جہاں پر انبیاء کی شانیں ذکر کی گئی، انبیاء کے واقعات ذکر کیے گئے، ان کی دلیل بنی ہے۔ انبیاء کے فیض سے جو لوگ توحید کی طرف قریب آئے ان کی عظمتیں بیان کی گئی، اور جو قومیں ان کو اذیت دیتی رہی ہے ان کی اوقات بھی بتائی گئی ہے۔ اور اسی لیے حضور نے صحیح بخاری میں فرمایا کہ نبیوں کا فیض ایسا ہوتا ہے جس طرح کہ بارش رحمت والی اگر اس زمین پر گرتی ہے جس زمین کے اندر وفا ہوتی ہے، جس زمین کے اندر حیا ہوتی ہے، جس زمین کی فطرت سلیمہ درست ہوتی ہے، تو پھر ایک قطرہ ہی اس کو رونق بازار کرنے کے لیے، اسے رونق گلزار کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ جس کی فطرت سلیمہ نہیں رہتی ہے، جو زمین ایسی ہوتی جو مردار کے معنی ہوتی ہے، اگر وہ سامنے نبی کے چہرے کو بھی دیکھ رہا ہو، نبی کے معجزے کو بھی دیکھ رہا ہو، پھر بھی ابو جہل اور ابو لہب رہتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا پیغام ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ فیض ہے۔ تو اس میں عالم ظاہر اور عالم روحانیت، یہ دونوں چیزیں ذکر کی گئی، جس طرح یہ ظاہری زمین ہوتی ہے اس طرح بندے کا ضمیر ہوتا ہے، جس طرح یہ ظاہری بارش ہوتی ہے اس طرح انبیاء کی طرف سے رحمت کی بارش اور اولیاء کی طرف سے رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں۔ تو جس طرح یہ بارش زمین پر گر کر اس کو سبززار بناتی ہے، اور زمین اگر باصلاحیت ہو، زمین اگر سلیم ہو، ضمیر کے اندر اگر بڑا کمال ہو، لیکن وہ بارش کی طرف طلب کرتی ہے کہ ایک قطرہ مجھ پر گر جائے اور میں رونق گلزار ہو جاؤں، اسی طرح وہ شخصیات کہ جن کے اندر صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، جن کے اندر ہدایت کا کمال موجود ہوتا ہے، وہ باران نبوت کی طرف اپنی توجہ کو لگاتے ہیں، اور باران رحمت، باران نبوت کے قطروں کے پیچھے دوڑتے ہیں کہ ایک قطرہ بھی اگر ہمارے زمین پر گر گیا تو ہمارے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں اجاگر ہو جائے گی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم نے پوری زندگی کیسی گزاری تھی، اور اسلام کی مخالفت میں گزاری تھی، لیکن ان کے اندر وہی سلسلہ موجود تھا جو ایک باصلاحیت زمین کے اندر ہوتا ہے، جس زمین کے اندر اللہ نے حیات کو پوشیدہ رکھا ہوتا ہے، ایک قطرہ اس پر گرتا ہے وہ سبززار بن جاتا ہے۔ حضرت عمر کی ساری زندگی توحید کے خلاف گزری تھی، شرک کے خلاف گزری تھی، لیکن ایک نظر جب حضور کو دیکھ لیا، اللہ اکبر، تو ایک نظر دیکھنے کے ساتھ قدموں میں گر گئے، اور ایک ہی قطرہ جو حضور کے نبوت کے فیض کا ان کے زمین پر گرا تھا تو انہوں نے اس کو فاروق اعظم بنا دیا۔ ورنہ تو سید الشہداء نے یہ کہہ دیا تھا، امیر حمزہ نے، کہ حضور عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے، اگر اچھی نیت سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کے تلوار سے اسی کی گردن کو مار دوں گا. حضور نے فرما عمر کو کہنا کچھ نہیں, اسے آنے دینا. فرما تلواریں نہ نکالنا, عمر کو کچھ کہنا نہیں, اسے آنے دینا. سیدنا فاروق اعظم جب آتے ہیں اور بڑے جرت کے ساتھ دروازہ کھولتے ہیں تو سامنے سید الشہداء سے پوچھتے ہیں کہ نبی پاک کہاں ہیں. جب اشارہ کیا جاتا ہے تو تاریخ میں آتا ہے کہ جیسے ہی ان کے گلے کے اندر تلوار لٹکی ہوئی ہے اور سینہ جو ہے وہ جوش سے چل رہا ہے اور آپ غصے سے ہانپ رہے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں, اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ میرے بعد معاملہ کیا ہوگا. لیکن جیسے ہی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کی طرف صحابہ اشارہ دیتے ہیں, یہ لوٹ کر جب حضور کے سامنے آتے ہیں, حضور کے چہرے مقدس پر پہلی نظر پڑتی ہے تو یہ معاملہ ایسی ہوتا ہے جیسے زندہ ضمیر اور زندہ زمین اور باصلاحیت زمین کے اوپر بارش کا قطرہ گرتا ہے. حضرت فاروق اعظم کے زمین پر ایک قطرہ فیض نبوت کا گرتا ہے تو روتے ہوئے قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیجیے. تو قرآن نے ایسے لوگوں کے بارے میں اور قرآن نے ایسی زندگیوں کے بارے میں ذکر فرمایا کہ والبلد الطیب, جو زمینیں پاکیزہ ہوتی ہیں, فرمایا جو زمینیں پاکیزہ ہوتی ہے, قرآن کہتا ہے جب اس پر ہم بارش کو اتارتے ہیں تو یخرج نباتہ باذن اللہ, تو اس میں بڑی خوبصورت پیداوار ہونا شروع ہو جاتی ہے اپنے رب کے حکم سے. تو یہ جس طرح عالم ظاہری کے اندر ہے اسی طرح یہ تمام چیزیں عالم باطنی کے اندر گویا کہ حضرت گرامی موجود ہوتی ہے. اب اس کے ساتھ آگے پھر حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا گیا ہے اور اس واقعے کی بنیاد یہ آیتیں پڑی ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ انبیاء کی اتنی کثرت تبلیغ کے باوجود لوگ دار اسلام سے اور دار دین سے وابستہ نہ ہوئے پچھلی امتیں. تو فرمایا اس لیے کہ دریا اور نہریں ہر جگہ کو سیراب نہیں کرتی اور بارش کے قطرے ہر جگہ سبزہ نہیں اگاتے. اس میں بارش کے قطرے کا قصور نہیں ہوتا ہے, زمین کا قصور ہوتا ہے. اگر زمین کے اندر صلاحیت موجود ہوتی ہے تو بغیر بیج کے بھی اس میں سبزہ اگنا شروع ہو جاتا ہے, اور اگر صلاحیت نہیں ہوتی ہے تو بیج لگانے کے باوجود بھی بیج سڑ جاتا ہے. تو فرمایا بارش تو اپنے قطرے نچھاور کر رہی ہے لیکن کمال زمین کے اندر ہوتا ہے. ہاں زمین پر مرشد ایسا ہوتا ہے جو زمین کو تیار کرتا ہے اور تیار کر کے پھر اس میں بیج ڈالتا ہے اور پھر اس پر نبوت کا فیض جب اترتا ہے تو پھر اسی شخصیت کو بغداد کا پیر شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے. تو دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمیں اس رحمت اور اس روحانیت کی بارش سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا کرے. کتنے خوبصورت انداز میں اللہ رب العالمین نے کفار کو خارجی دلیل کے ذریعے ہدایت کے رہنما اصول بیان کیے. فرمایا تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ خدا ہدایت نہیں دے سکتا, خدا پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم صبح شام اس قادر مطلق اس قیوم ذات کی قدرت کے مظاہر کو بارش کی صورت میں نہیں دیکھتے, سبزے کی صورت میں نہیں دیکھتے؟ ایک ہی گلستان ہوتا ہے, ایک ہی باغ ہوتا ہے, لیکن جو اس میں پانی ڈالا جاتا ہے تو کہیں سے کچھ اور اگتا ہے, کہیں سے کچھ اور اگتا ہے, کہیں سے اور اگتا ہے. فرما پوچھو تو صحیح, پانی ایک ہے, یہ الگ الگ چیزیں کیسے اگنا شروع ہو جاتی ہیں؟ فرما محبوب ان سے کہو کہ تمہاری مویشیوں کو دیکھ لو تو تمہیں ذرا شرم آ جائے اور تم اس سے عبرت لے لو. تمہاری مویشی جب چارہ کھاتی ہے تو اس کا منہ ایک ہوتا ہے, اس کا میدہ ایک ہوتا ہے, اور میدے سے تک جانے والی وہ رگ ایک ہوتی ہے, لیکن پھر وہ تین چیزوں میں شکل ہو جاتی ہے. وہی کھایا ہوا چارہ پھر اسی میدے سے خون بن جاتا ہے, وہی کھایا ہوا چارہ اسی میدے سے گویا کہ فضلہ بن جاتا ہے, اور وہی کھایا ہوا چارہ اسی میدے سے دودھ بن جاتا ہے. دودھ فضلہ خون یہ ایک ہی رگ سے جا رہا ہوتا ہے, وہ کون سی ذات ہے جو تینوں کو الگ الگ کر دیتی ہے کہ دودھ کے اندر خون کی رنگت نظر نہیں آتی ہے اور دودھ کے اندر فضلے کی بو نظر نہیں آتی ہے؟ فرمایا جس طرح خدا ایک رگ سے ان تینوں کو الگ کر کے دودھ جیسی نعمت تمہیں دے سکتا ہے, اسی طرح خدا ایک قبر سے ہزاروں کو کھڑا بھی کر سکتا ہے. دعا کیجیے اللہ رب العالمین ان توحید کے مضبوط پیغام پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین اپنی توحید الوہیت اور توحید ربوبیت کی حقانیت کو راسخ فرمائے, اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنی ذات کا پتہ اور پتے کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کی یاد سے ہمارے دلوں کا حصار فرمائے. اس لیے کہ جو خدا کو یاد رکھتا ہے وہ خود کو یاد رکھتا ہے, اور جو خدا کو بھول جاتا ہے وہ خود کو بھی بھول جاتا ہے. مولا کریم ہمارے سے اور ہمارے بچوں سے بھی تیری یاد کی نعمت کے زوال کبھی راسخ مت کرنا. مولا کریم ہمیشہ تیرے یاد کا قیام ہمارے دلوں پر اور ہمارے بچوں کے دلوں پر راسخ اور جاگزی رکھنا, اس لیے کہ ہماری ہدایت, ہماری نمازیں اور ہماری زندگی اور ہمارے کلمے کی قبولیت محض تیری یاد میں ہے, تیری یاد میں ہے. یا اللہ اس کلام کی صحیح سمجھ ہمیں مرحمت فرما, ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما, ہمیں ہدایت پر رکھ اور ہدایت کے پرچم تلے ہمیں ایمان کے ساتھ موت عطا فرما. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.